وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم. من قابل احترام بزرگو اللہ جل شانہ نے اس آیت میں ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دے اور جس بات کا تم کو حکم دے اس کو لے لو اور بجا لو، اور جس چیز سے تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دے اس سے باز رہو، اس سے پرہیز کرو. اور سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں بہت سی باتوں کے کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے، اور بہت سی باتوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور ان سے منع فرمایا ہے. آپ کے ان ارشادات میں سے ایک ارشاد اس وقت انشاءاللہ بیان کرنے کا ارادہ ہے. اور اس ارشاد میں سے بھی تھوڑا سا حصہ انشاءاللہ آج بیان ہوگا، باقی امید ہے انشاءاللہ آئندہ اتوار کو بیان ہوگا. حضور کی وہ حدیث اس لیے منتخب کی ہے کہ اس میں حضرت برائے ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سات باتوں کا حکم دیا اور سات باتوں سے منع فرمایا. تو یہ حدیث بالکل اس آیت کے عین مطابق ہے. آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا کہ جس چیز کا تم کو اللہ کے رسول حکم دیں اس کو بجا لاؤ، جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ. اور اس حدیث میں سات باتوں میں کرنے کا حکم دیا ہے، سات باتوں سے بچنے کا حکم دیا ہے. اسی نیت سے ہمیں سننا چاہیے کہ جن باتوں کا حضور نے ہمیں حکم دیا ہے انشاءاللہ ہم کریں گے، اور جن باتوں سے منع فرمائے انشاءاللہ زندگی بھر ان سے بچیں گے. اس طرح حضور کے ارشاد پر بھی عمل ہوگا، اللہ تعالیٰ کے حکم پر بھی عمل ہوگا، اور جو اللہ اس کے رسول کے حکم پر چلے گا وہ سیدھے راستے پر ہوگا، اور جو سیدھے راستے پر جائے ہوگا وہی جنت میں جائے گا، وہی اللہ کی رضا پائے گا، وہی دوزخ سے بچے گا، وہی اللہ کی ناراضگی سے بچے گا. بس ہمارے ایمان کا ہم سے یہی مطالبہ ہے کہ زندگی بھر بس یہی کرتے رہے، اللہ اس کے اصول جس وعدہ کرنے کا حکم دیتے جائیں کرتے جائیں، اور جن سے منع کرتے جائیں بچتے رہیں، غلطی ہو جائے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں اور پھر بچنا شروع کر دیں. اس حدیث میں برائے ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سات باتوں کا حکم دیا ہے، سات باتوں سے منع فرمایا ہے. جن سات باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان میں سے ایک چیز ہے بیمار کی بیمار پرسی کرنا، عیادت المریض، بیمار کی بیمار پرسی کرنا، اور دوسرے جنازے کے ساتھ جانا، جنازے کو جب قبرستان لے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی جانا ہوتا ہے، قبرستان تک جانے اور میت کو دفنانے کے لیے آپ نے جانے کا حکم دیا، جنازے کے ساتھ جانا. اور تیسرے آپ نے فرمایا کہ سلام کرنے والے کے سلام کا جواب دینا. نمبر چار، چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا. اگر کسی مسلمان کو چھینک آ جائے اور وہ الحمدللہ کہے اس کا جواب دینا، یہ بھی واجب ہے اور حضور نے اس کا حکم دیا ہے. اور بلانے والے کی دعوت قبول کرنا، اگر کوئی کسی کی دعوت کرے اور اس میں کوئی بات ناجائز خلاف شرع نہ ہو اور ہمیں بھی کوئی معتبر اور قوی حضور نہ ہو تو دعوت قبول کر لینا، اس کا بھی آپ نے حکم دیا. اور پانچویں، ابرار المقسم، قسم کھانے والے کی قسم کو پورا کر دینا. اگر کوئی ہم سے کہے کہ بھائی میں قسم کھاتا ہوں کہ آج تم ضرور میرے ساتھ چلو گے، اور ہم جا سکتے ہیں تو ہمیں چلے جانا چاہیے تاکہ اسے قسم پوری ہو جائے اور قسم اس کی ٹوٹنے نہ پائے. اور ایک، مظلوم کی مدد کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، یہ بھی اس کا بھی آپ نے حکم دیا کہ اگر کوئی مظلوم ہو اور ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں تو اپنی استطاعت کے مطابق اس کی مدد کرنا، اس کا بھی نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. اس طرح سات باتوں کا آپ نے حکم دیا اور سات باتوں سے آپ نے منع فرمایا، ان میں سے ایک ہے سونے کی انگوٹھی پہننا. مردوں کو سونے کی انگوٹھی استعمال کرنا، چاہے وہ منگنی کی ہو یا شادی کی ہو، کوئی سی انگوٹھی بھی پہننا مرد کے لیے جائز، اور نشانی والی انگوٹھی بھی پہننا نہ چاہیے. مرد پر بیوی نشانی کی انگوٹھی دے دیتی ہے اپنے شوہر کو کہ بھی تم انگوٹھی پہنو تاکہ جب انگوٹھی دو گے مجھے یاد کرو، تو چاہے وہ نشانی کے طور پر اور چاہے وہ منگنی کی ہو اور چاہے وہ شادی کی ہو یا کسی اور غرض سے ہو، مرد کو سونے کے انگوٹھے پہننے سے بھی آپ نے منع فرمایا. اور پھر پانچ قسم کے ریشم کی چیزوں کے استعمال کرنے سے آپ نے منع فرمایا. نمبر ایک خالص ریشم استعمال کرنے سے منع فرمایا. پھر ایک ریشم موٹا ہوتا ہے ایک پتلا ہوتا ہے, موٹا ریشم استعمال کرنے سے منع فرمایا, باریک ریشم استعمال کرنے سے منع فرمایا. اور پھر حضور کے زمانے میں گھوڑے کی کمر پر ریشم کے کپڑے کی ایک لال رنگ کی گدی بنا کر رکھی جاتی تھی اور سوار اس گدی کے اوپر بیٹھا کرتا تھا, اس سے بھی آپ نے منع فرمایا کیونکہ وہ بھی اصلی ریشم کے کپڑے کی بنائی جاتی تھی. اور ایک مصر سے ریشم کا کپڑا بن کے آتا تھا, اسے قص کہتے تھے, اس کے بھی استعمال کرنے سے آپ نے منع فرمایا. تو اس طرح اپنے زمانے کے پانچ قسم کے اصلی ریشم کے استعمال کرنے سے آپ نے مردوں کو منع فرمایا. اور اس کی ممانعت مردوں کے لیے ہے. سونے کی انگوٹھی استعمال کرنا بھی مردوں کے لیے منع ہے, عورتوں کے لیے حلال ہے. اور ریشم کی یہ پانچ چیزیں استعمال کرنا بھی مردوں کے لیے ناجائز ہے, عورتوں کے لیے جائز ہے. اور ساتویں چیز آپ نے فرمائی کہ چاندی کے برتن میں چاندی کے برتن استعمال کرنا. اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ جس نے چاندی کے برتن میں پانی پیا وہ آخرت میں جنت کے اندر چاندی کے برتن استعمال کرنے سے محروم ہوگا, اور وہ جنت کے برتنوں میں پانی پینے سے محروم ہوگا. یہ جو ساتویں چیز ہے چاندی کے برتن, اس کی ممانعت مرد عورت دونوں کے لیے ہے. عورتوں کو سونے کے تمام زیورات استعمال کرنے چاہیے, چاندی کے بھی تمام زیورات استعمال کرنے چاہیے, لیکن برتن استعمال کرنے جائز نہیں. نہ عورتوں کو جائز ہے نہ مردوں کو جائز ہے, دونوں کے لیے چاندی کے برتن کے استعمال کی ممانعت, چاہے امیر ہو یا نہ ہو, بادشاہ ہو یا نہ ہو, کسی کے لیے بھی جائز نہیں. تو یہ سات چیزیں ایسی ہیں جن سے آپ نے منع فرمایا. ریشم کے اندر یہ بات ہے کہ اصلی ریشم کی مردوں کو ممانعت ہے, لیکن مصنوعی ریشم استعمال کرنا مردوں کے لیے جائز ہے. اصلی ریشم وہ ہوتا ہے جو کیڑوں سے بنتا ہے اور ان سے پیدا ہوتا ہے, اور مصنوعی ریشم ہوتا ہے جو بغیر کیڑے کا ہوتا ہے. لہذا اصلی ریشم چاہے تانا بانا دونوں اصلی ریشم کا ہو, یا بانا اصلی ریشم کا ہو اور تانا کسی اور ریشم کسی اور چیز کا ہو جیسے کاٹن کا یا اون کا یا پولیسٹر کا, تو اگر بانا اصلی ریشم کا نہیں ہے کسی اور دھاگے کا ہے, تو تانا چاہے اصلی ریشم کا ہو وہ مردوں کے لیے پہننا چاہیے, لیکن جس کا بانا اصلی ریشم کا ہو یا تانا بانا دونوں اصلی ریشم کا ہو وہ مردوں کے لیے حرام ہے. خیر تو اس حدیث میں اس حدیث میں سات باتوں کرنے کا حکم دیا اور سات باتوں سے منع فرمایا آپ. اس حدیث میں سب سے پہلے جو جس بات کے کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے وہ ہے بیمار کی عیادت کرنا اور بیمار کی بیمار پرسی کرنا, اس کا آپ نے حکم دیا. اور یہ سنت ہے سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ خود بھی صحابہ کرام میں جو شخص بیمار ہو جاتا ان کی عادت فرمایا آپ کی آپ کا طریقہ بھی آپ کی سنت بھی اور آپ نے اس کا حکم بھی دیا اور یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. مسلمان پر جو حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرے اور بیمار پرسی کرنے کے لیے اس کو جس طرح کی سہولت حاصل ہو اس کے مطابق کر سکتا ہے. اگر بیمار اتنا قریب ہے کہ خود جا سکتا ہے اور موقع بھی ہے تو خود بھی جا کر عیادت کر سکتا ہے. اگر خود نہیں جا سکتا مریض کہیں دور ہے تو اگر خط و کتابت کے ذریعے بیمار پرسی کر سکتا ہے تو خط و کتابت کے ذریعے بھی بیمار پرسی ہو سکتی ہے, عیادت ہو سکتی ہے, یا ٹیلی فون پر اگر رابطہ ہو سکتا ہے تو ٹیلی فون کے ذریعے بھی عیادت ہو سکتی ہے, موبائل پر بھی عیادت کی جا سکتی ہے, انٹرنیٹ پر بھی بیمار پرسی ہو سکتی ہے. اس میں شریعت نے ہمیں بہت سہولت اور آسانی دی, لہذا اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ نہیں جانا ہی ہر حال میں ضروری ہو, یہ ضروری نہیں. جس کو جو سہولت ہو وہ کرے, اور جس طرح بیمار پرسی کرنے والا اپنی سہولت سے بیمار پرسی کر سکتا ہے اس میں اس سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ بیمار کی سہولت دیکھے, اپنی سہولت سے زیادہ بیمار کی سہولت دیکھے. جانے میں, ٹیلی فون کرنے میں بھی, کہ پہلے دریافت کر لے کہ میں بیمار کرسی کرنے کے لیے آنا چاہتا ہوں, کس وقت آؤں, کون سا وقت مناسب ہے, پہلے دریافت کر لے. جب مریض یا اس کے تیماردار اور خدمت گزار جو وقت بتلائے اس وقت میں پہنچ جائے اور بیمار کرسی کر لے. یہ نہیں کہ مریض کو اس کی سہولت تو دیکھیں نہیں, اپنی سہولت دیکھیں. بعض لوگوں سے اس میں یہ غلطی ہوتی کہ جب ان کو فرصت ملی اور ٹائم ملا جناب بیمار پرسی کرنے کے لیے پہنچ گئے, مریض آرام کر رہا ہے یا تکلیف میں ہے یا کسی مشغولیت کے اندر ہے, اس کی پرواہ نہیں کرتے, جا کے جناب کھٹکھٹانا شروع کر دیتے ہیں اور دروازہ بجانا شروع کر دیتے ہیں, گھنٹی دبا کر کھڑے ہو جاتے ہیں, جس کا نتیجہ یہ کہ وہ بیچارہ مریض بجائے اس کے کہ اس کو بیمار پرسی کرنے سے راحت ہوتی ہے اس کی تکلیف ہو جاتی ہے. تو بیمار پرسی کا تو مقصد یہ کہ اس کو راحت پہنچائیں, اس کو تسلی کلمات کہیں تاکہ اس کی تکلیف ہلکی ہو جائے, بیماری اس کی پھول بن جائے, نہیں کہ آپ اسے کانٹا بنا دیں اور ستائیں اور پریشان کر دیں. اس لیے مریض کی سب سے پہلے سہولت دیکھیں. اگر ایسی حالت ہے کہ کسی وقت بھی جا کر اس کی بیمار پرسی کرنے میں اس کو تکلیف ہوگی تو بیمار پرسی کرنے کے لیے بھی نہ جائیں, اس کے گھر والوں سے خیریت پوچھ لیں, طبیعت پوچھ لیں. گھر والے بھی ظاہر ہے اپنے مریض کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں, انہیں کو تسلی دے دیں, انہیں کو حوصلہ افزا کلمات کیا کر کے ان کے دل کو مضبوط کر دیں اور انہیں سے درخواست کرتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی موقع ہو بیمار کرسی کا تو مجھے بتا دینا, میں آنا چاہتا ہوں, بیمار کرسی کر لوں گا انشاءاللہ تعالی, پھر اگر کوئی وقت بتائیں تو آپ چلے جائیں. اسی طرح ٹیلی فون کرنے میں بھی, چاہے موبائل پہ کریں چاہے ویسے, اس میں بھی گھر والوں سے پہلے معلوم کر لیں کہ بھئی میں فون کروں تو کس وقت کروں. بعض وقت ہوتا ہے مریض کے آرام کر رہے, اس کو اپنے اوپر قیاس نہیں کرے کہ میں تو سوتا ہوں رات کو 12 بجے اور اٹھتا ہوں صبح 9 بجے, لہذا دن کے 10 بجے ٹیلی فون کھڑا کر دیا جناب, وہ مریض رات بھر بیچارہ سویا نہیں تھا، وہ فجر کے بعد ہی سویا، تو آپ نے اپنے پر کیسے قیاس کر دیا اس کو؟ آپ صحت مند ہیں، وہ مریض ہیں، اس کے تو نہ کھانے کے وقت مقرر ہے نہ اس کے آراموں کے وقت مقرر ہے. جس وقت آپ سو رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ سو جاگ رہا، جس وقت آپ جاگ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ سو رہا. اپنے کو خیال ہرگز نہیں کریں، اس کے بارے میں پہلے معلومات کریں گے. بھائی میں فون پر طبیعت پوچھنا چاہتا ہوں، کس وقت فون کروں؟ تیمار تک سب بتا دیتے ہیں کہ بھائی فلاوت کر لینا. اب تو موبائل کی صورت ایسی ہے کہ پل پل کے آدمی خبر ہو سکتی. جب گھر والے بتائیں کہ بھائی فلاوت فون کر لیں تو بے شک فون کر لیں. اور بیمار پرسی کرنے میں بھی چاہے فون پر کریں اور چاہے زبانی کریں، مختصر کریں. تو اس میں اختصار سے کام کریں، یعنی جب مریض کے پاس جائیں پہلے سلام کریں اور اس سے قریب چلے جائیں اگر موقع ہے قریب جانے کا، اور اس سے اسے خیریت پوچھیں، لیکن بیماری کی زیادہ تفصیل نہ پوچھیں. اور اسے کہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ بیماری بالکل عارض ہے، وقتی ہے، تم انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جاؤ، فکر نہیں کرو، ان شاء اللہ تعالیٰ گناہوں کی طہارت ہو رہی ہے، اور ان شاء اللہ ابھی تو دیکھنا تم چند روز میں ان شاء اللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جاؤ گے. میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ سے بھی دعا کی درخواست ہے، بس چند تسلی کلمات کہہ کے بس آ جائیں. حدیث میں آتا ہے کہ العیادت الفواقع ناقت، بیمار پرسی اونٹ کے ایک فواق کے برابر ہے. اور فواق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اونٹ پانی میں منہ ڈالتا ہے تو پہلے گھٹ گھٹ پانی پیتا ہے، پھر پی کر کے وہ اپنی گردن کو اوپر کرتا ہے تاکہ جو پانی اس کے منہ میں بھرا ہے وہ اندر چلا جائے، پھر دوبارہ وہ منہ میں ڈالتا ہے. یہ چیز میں جو درمیان میں جو فاصلہ ہے اسے کہتے ہیں فواق. اب ظاہر ہے یہ تو چند منٹ کا ہوتا ہے، اس کا پانی میں منہ ڈالنا اور پھر پانی کو منہ میں لے کر کے گردن اوپر کرنا اور پانی کو اپنے نیچے اتارنا اور پھر دوبارہ گردن پانی میں ڈالنا، اس میں چند منٹ لگتے ہیں. کہتے ہیں بس عیادت بھی اتنی دیر کی ہوتی ہے. گھر والے اور جو اسے خدمت گزار ہیں وہ تو مستثنا ہیں، باقی دوسروں کے لیے ہے. یہ نہیں کہ وہاں جا کر کے بس بیٹھ جائیں، جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ مریض کے پاس جا کر کے اعتکاف کر لیتے ہیں اور پھر شروع سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا ہوا تھا، کیا کھایا تھا، کہاں گئے تھے، ساری تفصیل پوچھیں گے. اچھا یہ چیز کھائی تھی یار، تم نہیں کھاتے تو اچھا رہتا، خام خواہ تم نے کھایا اور دیکھو لینے کے دینے پڑ گئے، یہ ہے اور وہ ہے، یہ تو بڑی خطرناک چیز تم نے بے موقع استعمال کر لی، یہ ہے اور وہ ہے یار، یہ گولی اپنے پاس رکھ لیتے تو اچھا ہوتا، ایسے موقع پہ یہ بڑی کارگر ہوتی. اب جناب بات ہے اس ایک بات کی کھال کی بال کی کھال نکالی جا رہی ہے اور باتیں کر رہے ہیں، وہ بیچارہ سوچ رہا ہے کہ کب اٹھے تو میں کب دوا کھاؤں، کہ کب جائے تو میں کروٹ بدلوں، کہ کب جائے تو میں ہائے ہائے کروں. اس لیے کہ سب کے سامنے تو آدمی کو تکلف سے رہنا پڑتا ہے، بے تکلفی تو گھر والوں کے سامنے ہوتی ہے، بعدوں گھر والوں کے سامنے بھی تکلف ہوتا ہے اپنے تکلیف کے اظہار کا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں زیادہ ہائے ہائے کروں گا تو میرے گھر والے اور بچے یہ سب پریشان ہو جائیں گے، وہ ان سے بھی تکلف کرتا ہے. لیکن باہر والوں سے عام طور پر آدمی تکلف کرتا ہی ہے. اب وہ جناب بیٹھا ہوا ہے اور ایک بات پوچھے جا رہا ہے اور وہ بےچارا پریشان ہے کہ یہ جائے تو میں دوا کھاؤں، یہ جائے تو میں کروٹ بدلوں، یہ جائے تو میں ہائے ہائے کر لوں، یہ جائے تو میں کچھ اپنے کچھ آرام کر لوں. یہ غلط ہے، یہ تو مریض کو تسلی دینا نہیں، ستانا ہے. اور مجھے اپنے کئی بزرگوں کا اچھی طرح علم ہے کہ وہ بیچارے اپنے شہر میں اس لیے نہیں رہ پاتے تھے کہ وہاں بیمار کرسی کرنے والے ان کو تنگ کر دیتے تھے، مجبوراً اپنا شہر چھوڑ کر دوسرے شہر میں جا کے آرام کرنا پڑتا تھا. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ کہ عیادت کا شوق تو ہے، اس کا ادب معلوم نہیں، اس کا جو طریقہ اس پر عمل نہیں. کیا ہوتا تھا کہ جناب صبح 8 بجے ایک صاحب کو فرصت ملی، اب جناب وہ چل دیے عیادت کرنے کے لیے، دستک دیا اور جناب طبیعت پوچھنے کے لیے حاضر ہوا، انہیں بلا لیا 10-15 منٹ انہوں نے بیان پرسی کیا چلے گا. دوسرے کا ٹائم سب 8 بجے اس کو موقع ملا، ہوا آ گیا انہوں نے دستک دی 12 بج گئے. ہر 15-20 منٹ کے بعد ایک مرید آ رہا ہے، ہر 15-20 منٹ کے بعد ایک ہمدرد بیخا آ رہا ہے اور وہ بیمار پرسی کر رہا ہے. نتیجہ یہ کہ صبح شام تک اتنے بیمار پرسی کرنے والے آ گئے کہ وہ بیمار پرسی جو کہ موجب راحت تھی موجب اذیت ہو گئی. اب مریض نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ سو سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے، اس لیے کہ برابر بیمار پرسی کرنے والے آ رہے ہیں. جو آ رہا ہے وہ تو سمجھ رہا ہے میں بہت نیک کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور بھائی بیمار پرسی کرنا تو سنت ہے، اور یہ تو مریض کا حق ہے ادا کرنا چاہیے. لیکن یہ نہیں معلوم کہ میری بیمار پرسی سے اس مریض کا کیا حال ہو رہا ہے، کہ اس کے لیے تو بیمار ہونا ہی مصیبت ہوئی ہے. یعنی بیماری خود ایک تکلیف تھی، لیکن اس تکلیف میں بیمار پرسی کرنے والوں کی اذیت ناک بیمار پرسی ایک اور عذاب بن گئی. اس کا نتیجہ یہ کہ جناب وہ نہ آرام کر سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے. تو میں جانتا ہوں ان بزرگوں کو، وہ بیچارے پھر اپنے شہر چھوڑ کر چلے جاتے اور دوسرے شہر میں جا کر رہتے تھے کہ ذرا یہاں آرام مل جائے، ویسے کہ یہاں جان پہچان والے نہیں ہیں اور بیمار پرسی کرنے والے نہیں ہیں. اس لیے میں نے شروع میں کہہ دیا کہ سب سے پہلے مریض کی راحت دے، قطن اپنی راحت مت دیکھو کہ مجھے کس وقت فرصت مل رہی ہے، مجھے کس وقت موقع مل رہا ہے، مجھے کس وقت. بھائی یہ تو بہت سے وقت مستعد ہے، سنت ہے تو سنت بھی موقع دہ نہیں ہے. لیکن مریض کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، ناجائز ہے، جس سے بچنا واجب ہے. لہذا مردوں کو بھی ایسی عادت سے بچنا چاہیے جو مریض کی تکلیف کا باعث ہو، خواتین کو بھی ایسی بیمار پرسی سے بچنا چاہیے جو مریض کے لیے موجب اذیت ہو. ہر حال میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے اس پر عمل کرنے کے لیے کہ ہماری اس بیمار پرسی سے مریض کو اتنا تکلیف نہ ہو. اگر تکلیف کا ذرا سا بھی اندیشہ تو چھوڑ دو، برائے مریض سے اسے گھر والوں سے اس کی عیادت کر لو، اور نہیں تو بد دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرما دے، اور صحت مند ہو جائے تو پھر اس سے مل لے. ہاں اگر بیماری کی حالت میں اس طرح سے ملاقات ہو سکتی ہو کہ اسے ہمارے جانے سے راحت تو ملے، تقویت تو ہو، تسلی تو ہو جائے، اذیت نہ ہو، تو بے شک پھر یہ اس کا حق بھی ہے اور سنت بھی ہے اور بڑے فضیلت والا عمل ہے اور نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے. اور بیمار کرسی میں کبھی بھی کوئی ایسی بات نہ کہے جس سے کہ مریض اپنی زندگی سے مایوس ہو. چاہے واقعتاً ہمارا بھی اندازہ یہ ہو کہ یہ اب بیچارہ بچے گا نہیں، اب اس کا آخری وقت ہے، تب بھی اس کو ایسی بات مت کہو جس سے کہ وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو. حوصلہ افزا باتیں کرو، اس کی زندگی کے بڑھنے کی امید دلاؤ. اس لیے کہ ہمارے ان جملوں سے تقدیر تو نہیں بدلے گی لیکن اس کا دل بڑھ جائے گا، اور اس میں جو مایوسی کیفیت آ رہی ہے وہ مایوسی کی کیفیت ختم ہو جائے گی اور اس سے اس کا دل مضبوط ہو جائے گا، اور اس سے بعض مرتبہ بیماری بھی دور ہو جاتی ہے، کیونکہ قوت مدافعت کبھی ہو جائے گی تو بیماری بھی جاتی رہے گی انشاءاللہ تعالی. اور وقت مقررہ کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں، اگر ظاہر میں ایسا لگ رہا ہے کہ اب یہ چلنے والا ہے تو کتنے واقعات ہیں کہ جناب مرتے مرتے آدمی بچ جاتا ہے.
اور کتنے واقعات ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں یقین تھا کہ یہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور معلوم ہوا دوسرے لمحے کہ اس کا انتقال بھی ہو گیا. ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم ایسی بات کہیں جس سے اس کا دل بڑھے, دل قوی ہو, دل مضبوط ہو, اس کا مایوسی کی باتیں نہیں کرتے. بعض ڈاکٹر, حالانکہ ڈاکٹر کے پیشہ تو خدمت ہے اصل, لیکن بعض ڈاکٹر بھی ایسی بے چاری کر جاتے ہیں کہ مریض کو ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ وہ جس سے وہ اپنی زندگی سے زیادہ مایوس ہو جاتا ہے. ہرگز ایسی بات نہیں کرنی چاہیے, نہ ڈاکٹر کو ایسی بات کہنی چاہیے, نہ تیماردار کو ایسی بات کہنی چاہیے, نہ قیادت کرنے والوں کو ایسی بات کرنی چاہیے. دعا بھی کریں اور تسلی کلمات بھی کہیں, یہ قیادت کی روح ہے اور مقصود اللہ کی رضا ہو. سنت کے مطابق اگر قیادت کی جائے تو اس کا بڑا اجر ہے اور بڑا ثواب ہے. ایک روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم نے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی شخص کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جاتا ہے تو جب تک اس جگہ پر واپس نہیں آتا جہاں سے وہ بیمار پرسی کے لیے چلا تھا تو برابر وہ جنت کے راستے میں رہتا ہے. یعنی بیمار پرسی کی بیمار پرسی کرنا جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے, جنت میں جانے کا راستہ ہے یہ. اب اندازہ کرو, یہ بیمار پرسی یہ تو ہماری ایک انسانیت کی ضرورت ہے, ہماری ایک فطری ضرورت ہے. فطری طور پر جیسے انسان کو اپنے بھائی کی خوشی سے خوشی ہوتی ہے, اس کی تکلیف سے تکلیف ہوتی ہے, اور جیسے خوشی میں مبارکبادی دی جاتی ہے, تکلیف میں تسلی تشفی کی جاتی ہے. اگر اس میں کچھ ثواب بھی نہ ہوتا تب بھی یہ ایک ایسا عمل تھا کہ ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ, ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ کرنا ہی چاہیے. لیکن ہمارا دین ہماری فطرت کے مطابق, جتنی چیزیں فطری ہیں وہی ہمارے اندر دین ہے. اگر دین کے مطابق کر لیا جائے وہی چیز پھر عبادت بھی بن جاتی ہے, اس پہ اجر بھی مل جاتا ہے. تو طبیعت کا جو تقاضا ہے وہی پورا, اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر اجر و ثواب بھی. تو عبادت جو ہے وہ انسان کرتا ہی ہے, کرنا چاہیے, کرنا یہ انسان کا تقاضا ہے, ایمان کا تقاضا ہے, دین کا تقاضا ہے, اور نہ کرنا تو بھائی انسانیت سے خارج بات. لیکن اس پر اجر بھی ہے. اجر یہ ہے کہ جو آدمی کسی کی بیمار پرسی اللہ کی رضا کے لیے کرے گا تو اس کو ایسا ثواب ملے گا گویا جنت کے راستے میں چلا گیا. اور ایک حدیث میں اور اس کی فضیلت ہے کہ جو آدمی کسی کی بیمار پرسی کرے تو اگر وہ صبح کرے تو شام تک, اور شام کو بیمار پرسی کرے تو صبح تک, 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں, 70,000 فرشتے. اور اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک باغ بنا دیتا ہے, ایک باغ جنت میں اس کے لیے لگا دیا جاتا ہے. دیکھو ہم بیمار پرسی کرنے جا رہے ہیں اور جنت میں کتنا اس کے لیے باغ تیار ہو رہا ہے. اب ایک بیمار پرسی کرنے پر ایک باغ, اور 10 مریضوں کی بیمار پرسی کرنے پر 10 باغ ہو گئے. لیکن وہی بات پھر میں یاد دلاؤں کہ آداب کے ساتھ مریض کے آرام اور راحت کا خیال رکھتے ہوئے اس کو ستانے کے ساتھ نہیں ہوگا یہ ثواب, کیونکہ وہ ستانا تو الٹا بجائے ثواب میں گناہ ہے, اور گناہ پر اجر نہیں ملتا. تو بھائی 70,000 فرشتوں کی دعا اگر لینی ہے تو بس آداب کے ساتھ جب کسی مسلمان کی بیمار پرسی کی ضرورت ہو تو کر لینی چاہیے. یہ بیمار پرسی صرف گھر سے باہر والوں کے لیے نہیں ہے, گھر میں بھی کبھی بیوی بیمار ہے, کبھی شوہر بیمار ہے, کبھی ماں بیمار ہے, کبھی باپ بیمار ہے, کبھی بھائی, کہیں بھائی بیمار ہے, کہیں بہن بیمار ہے, کہیں بیٹا بیمار ہے, کہیں پوتا بیمار ہے, کہیں نواسا بیمار ہے, کہیں نوازی بیمار ہے, گھر کے لوگوں کے لیے بھی ہے, پھر قریب رشتہ داروں کے لیے بھی ہے, پڑوسیوں کے لیے بھی ہے, اور پھر خاندان برادری والوں کے لیے بھی ہے,
ذکر ہر مسلمان کے لیے، یہاں تک کہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کافروں کی عادت بھی ثابت. آپ کے زمانے میں آپ کے قرب و جوار میں جو کافر تھے، اگر کسی کے بارے میں معلوم ہوتا کہ بیمار ہے تو آپ بیمار کرسی کر فرمایا کرتے تھے. حدیث میں ایک واقعہ، حدیث کا ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک یہودی لڑکا بیمار تھا، وہ آپ سے ملتا جلتا رہتا ہوگا، تو جب آپ کو پتہ چلا تو آپ تشریف لے گا اور آپ نے اس کی بیمار کرسی کی، اور آپ کو کچھ اندازہ ہو گیا کہ شاید اب یہ بچے گا نہیں. لیکن جس وقت آپ نے اس کی عیادت فرمائی اس وقت وہ ہوش و حواس میں تھا. اسی حالت میں آپ نے فرمایا کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں. تو اس نے یہ سن کر کے اپنے والد صاحب کو دیکھا، اس کے والد یہودی تھے، اور دیکھنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کا کیا مشورہ ہے، میں آپ کے اس کے ارشاد پر عمل کر لوں یا نہیں. تو یہودی نے کہا عجیب ابو القاسم، تم نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لو اور ان کی بات پہ عمل کر لو. تو اس نے فوراً کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر تھوڑی دیر اس کا انتقال ہو گیا. تو آپ نے یہودی کی عیادت بھی فرمائی اور آپ کی عیادت کی برکت سے اس کو ایمان بھی نصیب ہوگی. سبحان اللہ. اس لیے بھائی کوئی ہمارے پڑوس میں قرب و جوار میں کوئی غیر مسلم بھی اگر بیمار ہو تو اس کی بھی بیمار پرسی کر لینی چاہیے، کہ انسانیت کا تقاضا ہے، انسان ہونے کا حق ہے کہ ہم اس کی بیمار پرسی کریں. کیونکہ ہر بیمار ہر تکلیف میں آدمی کو جی چاہتا ہے کوئی اسے تسلی دے، اور دوسروں کو بھی جی چاہتا ہے کہ ہم اسے تسلی دیں. تو فطری طور پر آدمی کا دل میں یہ دائیا پیدا ہوتا ہے کہ تسلی دے، اس سے تسلی ہوتی ہے آدمی. ایک اللہ کے بندے نے اپنا حال بتایا کہ مجھے ایک صدمہ پیش آیا، صدمہ تو صدمہ تھا لیکن میرے دوستوں نے، میرے احباب نے، میرے متعلقین نے اور میرے بزرگوں نے اتنی تسلیاں دیں کہ میں اپنی بیماری اپنا غم بھول گیا. یہ ہے ایک حقیقت واقعی کہ جب جناب جو آ رہا ہے وہ تسلی دے رہا ہے، جو آ رہا ہے تسلی دے رہا ہے، تو کہاں تک روئے گا، دل مضبوط ہو ہی جائے گا. اور یہی تسلی اور تشفی اور عیادت کی یہی روح ہے. تو بہرحال بھائی اس میں جہاں یہ فائدہ ہے، یہ بھی کتنا بڑا ثواب ہے کہ اگر کوئی کسی بیمار پرسی صبح کرتا ہے تو شام تک، شام کرتا ہے تو صبح، تو 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. اور جنت میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک باغ بنا دیتے. کچھ بھی نہ ہو تو آدمی اس ثواب خاطر بھی کر سکتا ہے، اور یہ اس ثواب خاطر کرنا بھی اللہ کے واسطے کرنا ہے، کیونکہ یہ ثواب اللہ پاک ہی نے بیان کیا ہے اپنے حبیب کے ذریعے. اور اسی طرح ایک حدیث میں کہ نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے سے دریافت کریں گے کہ اے بندے، میں بیمار ہوا تھا تو نے میری بیمار کو سے نہیں کی. تو حیران ہوگا، اور حیران ہوا پوچھے گا پروردگار عالم، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ تھوڑے بیمار ہوتے ہیں، آپ کہاں بیمار ہوتے ہیں جو میں آپ کی بیمار پرسی کرتا ہوں. اللہ پاک فرمایا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، تو نے اس کی بیمار پرسی نہیں کی، اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو میں رضا کو وہاں پر پاتا. اور ایک بندے سے فرمائیں گے کہ بھائی میں نے تم سے کھانا مانگا، تم نے کھانا نہیں دیا، بھائی اللہ آپ کو کیا کھانے کی ضرورت ہے. فرمایا میرا ایک بندہ بھوک سے نڈھالتا، وہ تجھ سے کھانا مانگ رہا، تو اسے کھانا کیوں نہ دیا، اگر تو اسے کھانا دیتا تو میرا اجر تو اس کے پاس پاتا، میرا اجر ثواب تجھ کو وہاں پر ملتا.
یہی مجھے کھانا دینا ہے. اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ اے بندے میں نے تجھ سے پانی طلب کیا تو نے مجھے پانی کیوں نہ دیا. تو گئے یا اللہ آپ تو رب العالمین ہیں, آپ کو کیا پیاس لگتی ہے جو آپ کو پانی دیا جاتا. اللہ پاک فرمائے کہ میرے فلاں بندہ پیاسا تھا, اس نے تجھ سے پانی مانگا تھا, تو نے اسے پانی کیوں نہ دیا, اگر تجھے پانی دیتا تو میری رضا وہاں پر پاتا. تو کسی پیاسے کو پانی پلانا, کسی بھوکے کو کھانا کھلانا, کسی بیمار کی بار پرسی کرنا ایسا ہے گویا اللہ تعالیٰ کی بار پرسی کرنا. اللہ تعالیٰ کو کھلانا, اللہ تعالیٰ کو پلانا, اس میں بھی آپ نے ترغیب دی ہے بندوں کو کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اللہ کی رضا کے خاطر اس کی بیمار پرسی کرنی چاہیے. اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کر کے اس کے عظیم ہونے کی طرف اشارہ فرمایا کہ عمل اتنا بڑا ہے گویا اللہ تعالیٰ کی بیمار پرسی ہے. نہیں نہیں, اور ایک حدیث میں ہے جب کوئی آدمی اچھی طریقے سے وضو کرے, اچھی طرح وضو کرے, اور اچھی طرح وضو کرنے کا مطلب ہے سنت کے مطابق وضو کرے, کیوں سنت کے مطابق وضو سے بڑھ کر وضو نہیں ہو سکتا. تو جو آدمی اچھی طرح وضو کرے اور پھر وضو کر کے بیمار کی بیمار پرسی کرنے کے لیے چلے تو اللہ تعالیٰ اس بیمار کرسی کرنے والے کو اور عیادت کرنے والے کو جہنم سے 60 سال کی مسافت پر دور کر دیتے. 60 سال, 60 سال کی مسافت پر اللہ رسول اللہ سے دور فرما دیتے, کتنا ثواب ہے. مدینہ منورہ میں میرے ایک استاد گزرے حضرت مولانا محمد عاشق رائے صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ, آپ سب بھی ان کے نام سے واقف ہیں. ان کے حساب لاد ہیں مولوی عبداللہ برنی, انہوں نے کتاب لکھی ہے الا تعود مریض, الا تعود مریض, کیا تم بیمار کی بیمار پر سے نہیں کرتے. اور اس کے اندر وہ حدیثیں جمع کی ہیں جن کے اندر فضیلت ہے بیمار پرسی کرنے کی. تو کتاب کا نام عنوان بہت پسند ہے, مجھے پسند ہے عنوان بہت پسند ہے, اللہ تعود مریض, کیا تم بیمار کی بیمار پرسی نہیں کرتے. دیکھو اندر سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جمائے جن میں آپ نے اس کی تاکید اور ترغیب فرمائی ہے, پھر کیوں نہیں کرتے تم بیمار کی بیمار پرسی. ایسی میں نے اپنے ایک استاد محترم کو دیکھا کہ ان کا عجیب معمول تھا, اگر کبھی ان کو اپنے کسی عزیز کی وجہ سے اسپتال جانا پڑتا, عیادت کرنے کی غرض سے جانا ہوتا, تو صرف اپنے مریض کی بیمار پرسی نہیں کرتے تھے, جس کمرے میں مریض ہے جتنے وہاں سارے مریض ہیں سب کی بیمار پرسی کرتے تھے. اور فرماتے بھائی اس بہانے ہمیں دوسروں کی بھی بیمار پرسی کرنے کا موقع مل گیا. میں نے کہا یہ تو کمائی کا طریقہ ہے بھائی. ہاں یہ تو کہتے ہیں ایک پھر دو کاج, یہ والی بات ہو گئی. پھر اپنے مریض کی طرف سے جانی, بھائی اپنے باپ بیمار ہیں, اپنے بیٹا بیمار ہیں, اپنا بھائی بیمار ہے تو جانا ہی پڑتا ہے, جائیں نہ جائیں جانا پڑتا ہے. تو اس بہانے دوسروں کی بیمار پرسی بھی کرتے. تو ان کے اس عمل سے بعض مریضوں نے کہا کہ جی حضرت آپ کے تشریف لانے سے ہم تو اپنی بیماری بھول گئے. حقیقت یہ ہے کہ کتنے لوگ تو ایسے ہیں جو بیچارے ترستے پہ ہمیں تسلی دے دیں. آج کل تو ایسی نفس نفسی کا عالم ہے, بس جس سے ہماری غرض وابستہ ہے تو سب کچھ ہے, اور ہماری اس سے کوئی غرض وابستہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور جہاں غرض نہ ہو وہاں بیمار پرسی کر کے دکھائے تو پھر اجر ہے. اس لیے یہ بات یاد رکھنے کی, اگر کبھی کسی کی بیمار پرسی کرنے کے لیے اسپتال میں جانا پڑ جائے تو بھائی ایک بسترے پہ تھوڑی ایک مریض ہے, 40 بستر ہے وہاں پر, لیکن وہاں بھی دیکھ کے جائے, وہاں بھی دیکھ. یہ نہیں کہ کرا رہا ہے اور آپ جا کر کے اپنی عادت کرنا شروع کر دیں. ہمیں کیا حال ہے, کیسے بلا دیں, کیسی طبیعت ہے, کیا ہے. ایک تو آپ اجنبی آدمی ہیں, اجنبی آدمی سے بات کرتے ہوئے آدمی کو تکلف ہوتا ہے اور پھر وہ تکلیف میں. ہر جگہ ادب ملحوظ رہے, ہر جگہ موقع ملحوظ رہے, ہر جگہ طریقہ ملحوظ رہے,
کہ یہاں کس موقع سے کس طرح کیا بات کرنی ہے، کہیں مختصر، کہیں ذرا اس سے ذرا سی لمبی، اور کہیں بالکل نہیں، اور کہیں اچھی طرح سے. اور ایک دعا حدیث میں بڑی عجیب و غریب آئی ہے، اللہ کرے کہ ہمیں یاد ہو جائے. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی کسی بیمار کے پاس جائے اور اس کے پاس جا کر کے 7 مرتبہ یہ کلمات کہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، تو اگر مریض کی موت نہیں لکھی ہے اللہ پاک نے تو بیماری دور ہو جائے گی. یہ اس دعا کی فضیلت ہے کہ اگر اس کا وقت ابھی نہیں آیا تو جس بیماری میں آپ نے یہ دعا پڑھی ہے انشاءاللہ اس کی وہ بیماری دور ہو جائے گی. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، مگر یہ بھی موقع دیکھ کر پڑھے، موقع ہو تو پڑھے، نہیں تو پھر بعد میں پڑھ لیں، بعد میں اس کے لیے دعا مانگ لیں، موقع ہو تو بے شک اچھا ہے پڑھ لیں. ہمارے ایک کرم فرما ہے نواب شاہ کے اندر، ڈاکٹر صاحب نے وہ اپنا قصہ سنا رہے تھے کہ ایک دن اچانک مجھ پر فالج کا حملہ ہو گیا اور تقریباً میرا آدھا جسم جو ہے وہ مفلوج ہو گیا، اور یہ دعا مجھے پہلے سے یاد تھی، اس کی فضیلت بھی مجھے معلوم تھی. میں نے تو دوا تو کی لیکن ساتھ ساتھ یہ دعا شروع کر، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیانی، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیانی. جب اپنے لیے پڑھیں گے تو یشفیانی پڑھیں گے. کہتے ہیں اللہ کا فضل ایسا ہوا اس دعا کی برکت سے کہ آپ فارغ کا نام و نشان بھی نہیں. جب فالج جاتا ہے تو دم چھوڑ کے جاتا ہے، کچھ نہ کچھ اٹک رہ جاتی ہے. کہتے ہیں یار نہ اٹک نہ پٹک، کچھ بھی الحمدللہ نہیں، محسوس بھی نہیں ہوتا کہ مجھے فالج ہوا تھا. کہتے ہیں بس میں صرف اس دعا کی برکت سے صحت یاب ہوا ہوں، اور کسی چیز کی مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ میں اس سے فائدہ ہوا ہوں، میں اس دعا کی برکت سے اللہ نے مجھے شفا عطا فرمائی. حقیقت میں دعا ایسی ہے کہ کسی مریض کے پاس کوئی دل سے پڑھ دے، یا مریض خود ہی دل سے پڑھ لے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس بیماری کا قلع خامہ ہو جائے. اور موت لکھی ہے تو پھر اس کا تو کوئی علاج نہیں، وہ تو آنے والی آ کے رہے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. بہرحال وہی ہے، ایک حق مسلمان کا مسلمان تو یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کی جائے، اور آپ نے بیمار پرسی کرنے کا حکم دیا ہے. باقی باتوں کی تشریح توضیح اللہ نے اللہ پاک نے توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ عرض کی جائے گی. دعا فرمائیں. چاندی کا عطردان پاندان بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے. چاندی کا عطردان اور چاندی کا اگالدان بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے. اللہم لک الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، ہمارے آگے دیر پچھلے چھوٹے اور بڑے، جان کر کیے ہوئے، بھول کر کیے ہوئے، علانیہ کیے ہوئے، چھپ کر کیے ہوئے، سارے گناہوں کو معاف فرما.
یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ اپنی رضا اور جنت میں فردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما، یا اللہ ختم کامل و خالص ایمان پر فرما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم میں ہمارے متعلقین میں جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جن کے آپریشن ہونے والے ہیں یا اللہ بغیر آپریشن کے ان کو صحت عطا فرما، اور جن کا آپریشن نہ گزرے اس کو یا اللہ کامیاب فرما، یا اللہ یا اللہ ہماری ساری چھوٹی بڑی بیماریوں کو دور فرما، چھوٹی بڑی تکلیفوں کو دور فرما، یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ جو لوگ اپنے بچوں بچوں کے رشتوں میں پریشان ہیں غیب سے ان کی مدد فرما، اور ہر ایک کو اس کی امید سے بڑھ کر بہتر سے بہتر نیک رشتے عطا فرما، بہتر سے بہتر نیک رشتے عطا فرما، اور بروت عطا فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو مقروض ہیں ان قرضوں کو اترنے کا غیب سے انتظام فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یہاں پر حکومت صالحہ قائم فرما، یا اللہ حکومت عادلہ قائم فرما، یا اللہ جتنے بھی کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ اور ہنود ہیں یا اللہ ان کو اپنے عزائم میں ناکام فرما نامراد فرما، ان کو اپنے عزائم میں تباہ ناکام نامراد فرما، ان کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما، نومنا نعوذ بمن الفتن ما ظہر منہا ما بطن، یا اللہ یا اللہ ہم جن نے احباب نے مردوں اور عورتوں نے دعا کے واسطے کا ہے سب کی نیک مرادیں پوری کر، صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.